نے تجویز اس لیے کیا تاکہ ہم فکر کے ساتھ ساتھ کچھ اقدام بھی کریں. دیکھیے اقدام اور عمل یہی ثمرہ علم اور دین ہے. وہ علم ہی نہیں ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو. اصل میں لا نفی جنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں لا علم بلا عمل. اگر عمل نہ ہو تو علم متصور ہی نہیں. ولا عمل بلا علم. اور اگر علم نہیں ہے تو بھی عمل وجود میں نہیں آئے گا, ایک کاریہ بس ہو جائے گا. اس سے پہلے مجالس میں بھی اور سیمیناروں میں بھی میں یہ بات مقرر عرض کر رہا ہوں کہ اصول دین بھی توحید اگر کوئی حقیقت ہے اور اس کو ہم سے روشناس کرایا گیا ہے تو کس لیے روشناس کرائے گا؟ حقیقت توحید کو ہمارے لیے ایمان کی صورت میں قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک مجرد تصور ذہن میں رہے کہ ہاں اللہ ہے, کوئی اللہ ہے, کوئی خالق ہے, کوئی رازق ہے, اور یہ کہ زبان سے کہنے کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا کسی بھی اور صیغے میں ہم اس کی ستائش کر لیں, اس سے کیا فائدہ ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے زندگی پر؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کا طالبہ ہم سے تم ایمان لاؤ, ہم سے جڑے رہو, ہمیں سجدہ کرو, ہمارا ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. صبح شام تذکرہ کرو. جب قرآن کہہ رہا ہے صبح شام تذکرہ کرو تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ بس صبح کر لیا اور شام کر لیا. یہ زبان کا محاورہ ہے, صبح شام کرو یعنی ہر سانس تمہاری ہمارے ذکر کے ساتھ ہونی چاہیے, ہر نفس تم ہمارے ساتھ متحد رہو, ہماری تسبیح کرتے رہو. وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن کیا ہے, کیوں, کس لیے, کیا فائدہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے کہ ہم اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جیسے ناقص مخلوقات اپنا ذکر سن کے ایک اعزاز محسوس کرتے ہیں, ایک افتخار محسوس کرتے ہیں, قلب میں ایک ابتہاج کی کیفیت ہوتی ہے, ایک تفاخر کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق اور غنی علی الاطلاق ہے, محتاج نہیں ہے اصلا کسی ذکر کا, کسی اعتراف کا. پھر بھی اس نے کہا کہ ہمارا ذکر کرو. اور ذکر لفظ ذکر سے عموماً ذکر لسانی سمجھا جاتا ہے. اسی لیے جب ذکر عملی پر زور دیا جاتا ہے تو قرآن اس ذکر عملی کو تقویٰ کہتا ہے. تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقویٰ ذکر عملی کا نام ہے اور ذکر لسانی تقویٰ لسانی کا نام ہے. اسی سورہ میں جس سورہ کی آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, اسی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ بھی کہا گیا. اے ایمان لانے والوں, اللہ کا لحاظ کرو, اللہ کا لحاظ کرو. یہ ترجمہ یاد رکھیے گا, تقوی کا ترجمہ اب تک وہ اپنے غلط کیا جاتا رہا. تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو. یہ تو پرانا لطیفہ ہو کر رہ گیا ہے کہ لوگوں نے اتنی بار انسانوں کو اللہ سے ڈرایا کہ لوگ اللہ کو اور مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ گئے. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں، محبت کرنے کی چیز ہے. تقویٰ، لفظ تقویٰ میں مفہوم حفظان اور بچاؤ کا مفہوم ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا لحاظ کرو. ایک مثال میں دے دوں کہ اللہ کا لحاظ کرو، یہ مثال لاہور میں بھی دی میں نے اور غالب اسلام آباد میں بھی دی. لحاظ کے کیا معنی، کیسے لحاظ کریں؟ ایک تصور کیجئے ایسے خاندان کا جو بھرا برا خاندان، اچھا خوشحال مہذب مثقف پڑھا لکھا بھرا برا خاندان، ایک موری سے اعلیٰ ہے، بزرگ خاندان ہے وہ بھی گھر میں موجود ہیں، اور ایک ہی چھت کے نیچے اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھومے ہیں، داماد ہیں، اور پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، خدمت گزار ہیں، بھرا برا خاندان، اور اس میں وہ مورث اعلیٰ موجود ہے. ہر فرد اس گھرانے میں اپنے سن و سال کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. بچے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں، جوان اپنے سن و سال کے مطابق ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، خواتین اپنے انداز سے، مرد اپنے انداز سے، بچے کھیل رہے ہیں. لیکن کھیلتے ہوئے یا لڑتے ہوئے بچے ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوں اور بزرگ پر نظر پڑ جائے تو خاموش ہو جائیں. یہ ڈر کے خاموش نہ ہوں، لحاظ سے خاموش ہوں. اچھے گھرانوں میں بزرگ ہوتے ہیں خوفناک چیز نہیں ہوا کرتے، ان کا لحاظ ہوتا ہے. جوان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تہتہے لگا رہے ہیں، ایک دم سے انہیں خیال آیا کہ تہتہے ہمارے اتنی تیز نہ ہو جائیں کہ ہمارے بزرگ کی بے حرمتی ہو، ان کے گوش پر، ان کے خاطر پر گراں گزرے. اسے کہتے ہیں لحاظ. یعنی گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے مگر ایک تہذیب کے ساتھ. ہر شخص اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے پورے طور پر مگر ایک لحاظ کے ساتھ. اتقوا اللہ کے یہی معنی ہے کہ اپنے ایک چھت کے نیچے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین پر تم کو سب کچھ عطا کیا ہے، بس ہمارا لحاظ رکھو. اگر اللہ کا لحاظ رکھ کر ہم زندگی بسر کریں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ عقیدہ توحید، یہ ذکر لسانی ہماری زندگی کی جیتی جاگتی قدریں بن جائیں گی. قدر کی تشکیل ہوگی، کلچرل ویلیوز وجود میں آئیں گی. یہ کلچرل ویلیوز ہوا میں، خلا میں وجود میں نہیں آئیں گی، یہ کلچرل ویلیوز ان کی جڑ ہوگی، بنیاد ہوگی. اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. کیا تم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، سمجھا نہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے؟ اس کی جڑ مضبوط ہے، اصلہا ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں زندگی کے آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. تو جی اکلہا کل حین، یہ ہمیشہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے یہ درخت، یعنی ہمیشہ زندگی کی قدریں تشکیل پاتی رہتی ہیں. قدروں کا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید جب تک ہماری زندگی میں جیتی جاتی قدر نہ بن جائے اس وقت تک اس عقیدے کا کوئی مصرف نہیں، کوئی ارزش نہیں. اس لیے عقیدہ بلا عمل، علم بلا عمل کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ بات ذہن میں راسخ کر. نماز کیوں واجب کی گئی؟ نماز اس لیے واجب کی گئی تاکہ عملاً ہم لا الہ الا اللہ کو عمل سے کہہ سکیں، صرف زبان سے نہ کہیں. لا يا عم كانت النماذج متصورة بغير وزوك هلا نہیں ہو سکتی نا. نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی, اور وضو کر کے نماز نہ پڑھی جائے تو وضو لغو ہے. یہ نماز و وضو میں رشتہ کیا ہے؟ وضو اور نماز یا طہارت و نماز میں کیا رشتہ ہے؟ ایک شخص ہے بظاہر صاف ستھرا ہے, زبان پاک ہے, دل پاک ہے, نیت دل سے ہوتی ہے, ذکر زبان سے ہوتا ہے, مگر ایسے ہی نماز پڑھ لیں, سورہ الحمد پڑھ لیں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا نقصان ہے؟ اصل میں اس عمل کے ساتھ تجسیم ہے لا الہ الا اللہ, طہارت ہے لا الہ, نماز ہے الا اللہ. طہارت لا الہ ہے یعنی تمام معبودوں سے بیزاری. طہارت کیا ہے؟ نجاستوں کثافتوں سے صاف کرنا, آلائش دنیا سے ہاتھ اٹھا لینا. یہ تین مرتبہ ہاتھ دھوتے ہی علامت ہے نا کسی چیز کی. کس چیز کی علامت ہے؟ کہ پروردگار گواہ رہنا ہم دنیا کی کثافتوں, دنیا کی آلائشوں اور علائل دنیا سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جب تک ہم دنیا سے رشتہ نہیں توڑیں گے ہم تیری بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں بنیں گے. چہرہ دھونے کے معنی ہے کہ یہ منہ جو ہم دنیا کو جس منہ سے دیکھتے رہے وہ منہ خدا کو کیا دکھائے. اس لیے علامتی طور پہ یہ منہ دھونا ہے تاکہ ہم یہ منہ خدا کو دکھانے کے قابل ہو جائیں, خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. یہ آلائش اور علائت دنیاوی سے جدا ہونا لا الہ ہے. خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھنا الا اللہ ہے. طہارت سے لے کر نماز ایک کلمے کی تشکیل ہے, عملاً لا الہ الا اللہ. ہر جگہ دین و مذہب نے کوشش کی ہے کہ ہم عقیدے کو عمل میں ڈھال دیں, زندگی کو کلمات طیبہ کی کے سانچے میں ڈھال دیں. اس میں فکر و عمل, اقدام عملی اور علمی تفکر یہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اگر یہ اتنی طویل تمہید آپ کی سمجھ میں آ گئی اور آپ نے واہ واہ سبحان اللہ کر کے قبول کر لیا, میں سمجھتا ہوں یہ واپس کرنے والی واہ واہ نہیں تھی, قبول کرنے والی. ایک واہ واہ ہوتی ہے واہ واہ سبحان اللہ واپس کرنے والی, جو تم نے کہا سب تمہیں واپس کر دیا, شاباش ماشاء اللہ. یہ واہ واہ قبول کرنے والی, یہ دل دماغ میں رجسٹر کر لیا. اگر رجسٹر کر لیا تو جس طرح خدا حسین آپ کے ذکر سے بے نیاز ہے, حسین بھی آپ کے ذکر سے بے نیاز ہے. آپ حسین کو محتاج سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مرثیہ خانی, آپ کی نوا خانی, آپ کی ذاکری, آپ کی خلافت, آپ کی مجلسوں اور آپ کے جلوس اعظم کا محتاج ہے حسین؟ اللہ غنی کا بندہ غنی ہے حسین. لیکن حسین کا تذکرہ اگر واجب قرار دیا گیا ہم پر تو حکمت ہوگی, کوئی سبب ہوگا. اس حکمت اور سبب پر غور کرنا ہم نے چھوڑ دیا. یہ عنوان اس لیے میں نے تجویز کیا تھا کہ عالم اور حسین سوچیں ہم کر کیا رہے. میں 15-16 سال ہو گئے کراچی میں آتے ہوئے اور میں کراچی شہر کی بڑی قدر کرتا ہوں. کراچی کے جتنے بھی نام ہوں گے ان میں ایک کراچی کا لقب میں نے یہ رکھا ہے کہ کراچی شہر اہل عزا ہے. جس منظم طریقے سے یہاں عزاداری ہوتی ہے, ہمارے نوجوان اٹھیریوں پہ جانے لے کر جس طرح اہل عزا کی حفاظت کرتے ہیں, اسکاؤٹس جس طرح ڈسپلن برقرار کرتے ہیں, جس طرح پورا ماہ محرم بلکہ اربعین کا تمام مراسم عزا اور آداب عزا بجا لاتے ہیں, قابل رشک ہے, قابل داد ہے, قابل ستائش ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر قابل ستائش کام قابل ترقی ہوتا ہے, قابل تنزل نہیں ہوتا. یہ بات میں نے ممبر پہ کہی تھی. یہ دیکھیے بچوں کی تربیت کا یہ طریقہ کہ آپ ایک بچے سے کہیے کہ دیکھو بیٹا اس نے جو تم سے اچھا کیا ہے تم اس سے بڑھ کر کرو, یہ طریقہ نہیں ہے. इससे बच्चों में हसद पैदा होता है एक दूसरे का। आप कभी दूसरे से मुकाबला ना करें बचपन में, इन्होंने उसने कितना अच्छा किया तुम वैसे ही करो, हसद पैदा होगा। अब ये बेटा तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है, तुमने जैसा किया तुम इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम खुद तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया, शाबाश बहुत अच्छा किया, मगर जितना किया तुम इससे और बेहतर कर सकते हो। इस तरह उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी, लेकिन किसी से हसद पैदा नहीं। मैं आपकी मिल्लत से, अपनी मिल्लत से गुजारिश कर रहा हूँ, आप जिस तरीके से देख रहे मुबारक हुसैन कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर इससे बेहतर कर सकते हैं। बेहतर की जरूरत है, क्यों जरूरत है? अब मैं वो दर्द दिल या अपने दिल का नासूर आपके सामने निचोड़ रहा हूं। इमाम हुसैन की नौकरी में कहां कहां नहीं जाने का इत्तेफाक होता, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, बहुत से शहरों में गया, बहुत से मुल्कों में गया। एक गर्व ये जरूर है, अभी माशाल्लाह किस कदर उमदा खूबसूरत गुफ्तगू की सलमान साहब ने यहाँ पर, और आज की उनके ये इब्तदाई कलिमा सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि उनके अंदर माशाल्लाह अदबी शऊर भी है और अच्छा शौक सुखन भी है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। जो दर्द है बोली है, आप जानते हैं कि हुसैन आलम के लिए है, मगर फिर भी आपने हुसैन को और उनके जिक्र को सिर्फ अपनी जागीर बना के रखा है। आपको मालूम है कि हुसैन सबका है, हुसैन को आपने सबसे काट के रखा हुआ है। आप जब भी आलम इंसानी से गुफ्तगू करते हैं तो तंज आमेज गुफ्तगू करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, अपना नाज और फख्र करते हैं। ये तरीका कौम की तरबियत का तरीका नहीं हुआ करता। शुक्र नेमत किया जाए, अल्लाह सुभान व तआला ने जो कुरान मजीद में आयत नाज़िल फरमाई है सूरह मुबारक दुहा में, واما بنعمه ربك فحدث پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم سے طلب الہی ہے کہ توسل سے ہم سب سے یہ طلب ہے واما بنعمه ربك فحدث اور اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے وہ بیان کرو۔ یہ نعمت دنیا کی بات نہیں ہے، یہ نعمت دین کی بات ہے، یہ نعمت ہدایت کی بات ہے، یہ نعمت معرفت کی بات ہے۔ तफसीर मासूम से भर रही है, ये नेमत दीन है। ए मोहम्मद, हमने तुमको अपनी मारिफत दी अल्लाह की, अब इस नेमत को आम करो। हमने तुम्हें नबूवत अता की, इस नेमत को आम करो, बयान करो। हमने तुम्हें इल्म दिया, हिदायत दी, वही नाजिल की, इसे आम करो। ये माले दुनिया के लिए नहीं, ये माले दुनिया के लिए तो अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कि देखो अगर तुम्हारे पास इल्म हो तो हमेशा जा बेटा उसका इजहार ना करो, छुपाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो हमेशा उसका तज़किरा ना करो, तज़ाहुर ना करो, दिखावा ना करो, छुपाओ। अल्लाह ने तुम्हें जिस्मानी कुव्वत दी है, शजाअत दी है, तो उसका इजहार जा बेजा ना करो, उसे छुपाओ। चूंकि बेजा इजहार करोगे तो नजर बद का शिकार हो जाओ, हसद का शिकार हो जाओ। तीनों चीजों के लिए इमाम ने बनाया इल्म, शजाअत, माल। जहां जरूरत है इजहार करो। दूसरे मकाम पे ये भी है कि अगर फितने पैदा हो रहे हों, बिदअतें पैदा हो रही हों, तो आलिम पर इजहार इल्म वाजिब है कि अगर वो इजहार इल्म नहीं करेगा तो बिदअतें आगे फरोग पाती रहेंगी। बिदअतों का सर को चलने के लिए, बिदअतों की जड़ें काटने के लिए इल्म का इजहार जरूरी है, तो इजहार करो। लेकिन अगर बेजरूरत हो, जरूरत नहीं है, तो खामोश हो, फिर अपने इल्म का इजहार जा बेजा ना करो। तो दुनियावी नेमतें या शख्सी नेमतों के इजहार का हुक्म नहीं है। वह अम्मा बे नेमत रब्बे का बहाते इलाही नेमतें, नेमत दीन के इजहार के लिए हुक्म है कि अम्मा बे नेमत रब्बे का बहाते बयान करो। تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک نعمت ہیں، ان کا بیان کرنا ہے. کس طرح بیان کرنا ہے؟ تو مجھے تجربہ ہوا جس نے مجھے مسلسل کئی برسوں سے کرب اور علم میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی دنیا کی یہ بڑی آبادی، آپ نے دو تین تھنکرس اور دو تین فلاسفرس کے حوالے دیا، دسیوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ورلڈ ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسکالرس، رائٹرس، پوئٹس، تھنکرس، فلاسفرس، یہ واقف ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ بھی اس طرح واقف نہیں ہیں جیسے واقف ہونا چاہیے. لیکن عوام، ایک بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی آبادی اس دنیا کی حسین ابن علی سے واقف نہیں ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک بڑی آبادی دنیا میں ایسی ہے جو آج بھی حسین ابن علی سے مطلقاً آشنا نہیں. آپ کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں یورپی ممالک میں، آپ کسی فلائٹ پہ سفر کریں، آپ کسی ٹرین پہ سفر کریں، آپ ہندوستان چلے جائیں، ہندو آبادی بہت بڑی ہے، کسی ہندو کے سامنے جیسس کہیں، اسے پتا ہے یہ عیسا کا نام ہے، لیکن حسین کہیں تو سوچتا ہے کہ آپ عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ جارڈن کے بادشاہ کنگ حسین کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کنگ حسین اور پریزیڈنٹ حسین سے واقف ہے، حسین ابن علی سے واقف نہیں. قصور کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا قصور ہے. اپنے قصور کا بھی تو جائزہ لیا کیجیے. دوسروں پہ طنز کرنا آسان ہے، اپنا محاسبہ نفس بڑا مشکل ہے. بڑے بڑے مائک لگا کر آپ سب پہ طنز کے بوچھار کر دیتے، تیر و لشکر برسا دیتے. اپنے عمل کا جائزہ لیا کہ آپ کتنے خلوص سے عزاداری کر رہے ہیں؟ آیا واقعی عزاداری کر رہے ہیں یا نفس پرستی کر رہے ہیں؟ مولا پرستی کر رہے ہیں یا رسم پر نفس پرستی کر رہے ہیں؟ حکم پرستی کر رہے ہیں یا رسم پرستی کر رہے ہیں؟ باتیں تلخ ہیں، برداشت کر لیجیے، غور کیجیے. آپ نے یہاں سر بہت بزرگ حضرات تشریف کرنا ہے، جو بزرگ ہیں وہ تو نہیں ہیں. میں اپنے بچپن کی یادوں کو جب تازہ کرتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ جب مجھے لکھنا سکھایا گیا تو لکڑی کی تختیاں ہوا کرتی تھیں اور اس پہ مٹی پوتے تھے، لیپتے تھے. تختی لیپنا شاید محاورہ میں بھی داخل ہے، اور اس پہ سرکنڈے کے قلم سے لکھتے تھے. آج آپ کے بچوں کے ہاتھ میں آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ ہے، مقصد وہی ہے تعلیم، مگر وسیلہ تعلیم بدل گیا اور اس میں ترقی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں یہی ترقی نمایاں ہے، ہر شعبے میں یہ ترقی موجود ہے. ذکر امام حسین اور عزاداری کے آداب و رسوم میں یہ ضد کیوں ہے کہ ہم ویسی ہی عزاداری کریں گے جیسی نواب غازی الدین حیدر نے قائم کی تھی؟ وہی رسمیں رہیں گی برقرار جو نواب واجد علی شاہ قائم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جلوس اعضا نکلے گا اور اسی طریقے سے مجلس ہوگی، اسی طریقے سے سب کام ہوگا جیسے راجہ صاحب محمود آباد کے اسٹیٹ محمود آباد میں ہوا کرتا تھا. اسی طرح رسوم آبزرو کی جائیں گی جس طرح نواب رامپور کے دربار میں ہوا کرتا تھا، یا نواب رامپور اور راجہ محمود آباد اور نواب واجد علی شاہ اور غازی الدین حیدر نے ہمارے دادا جیسے کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے، اس میں ایک سر کو فرق نہیں آئے گا. ایک نواب، راجہ، نظام دکن اور ہمارے دادا اور جاگیردار اور زمیندار، یہ اہم ہے یا یہ اہم ہے کہ امام زین العابدین نے کیا رسوم اعضا قائم کیے، امام سجاد نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے؟ اصل وہ ہیں उनके कायम करदा आदाब और रसूम पेश नजर रहेंगे या नवाबीन के आदाब और रसूम पेश नजर रहेंगे, और उनके बताए हुए आदाब उसूल की बुनियाद पर वक्त के तकाजे को हम पूरा करेंगे ना। आज 21वीं सदी में हम हैं, आज हमारे लिए किस लिए आजादारी आपके ऊपर लाजिम करा दी। मासूम ने क्यों कहा हमारे अमल को जिंदा रखो, क्यों फरमाया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उसूल काफी में हुक्म फरमाया है। हदीस मौजूद है, सही और सनद है, मुतबर बहुत सी सिलसिलों से पहुंची है कि हमारे अमल को जिंदा रखो। क्यों कहा गया जिंदा रखो? हमारे जद हुसैन मजलूम के गम को जिंदा रखो। क्यों जिंदा रखो, किस लिए जिंदा रखो? ताकि इमाम हुसैन की इतनी अजीम कुर्बानी भुलाई न जा सके और कुर्बानी का मकसद हासिल होता रहे। कुर्बानी का मकसद क्या था? इस बात हकीकत तौहीद, इस बात हकीकत नबुव्वत, इस बात नबुव्वत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यजीद लईन और बनू उमैया का पूरा सिलसिला खुलफा। असल नबुव्वत मुस्तफा का मुनकर था, एक उमर इब्न अब्दुल अजीज को छोड़कर बाकी सब के लिए खुद उस दौर की पूरी तारीख और अदब गवाह है कि ये सब नासबी थे। नासबी यानी दुश्मनाने अहले बैत, खुली हुई दुश्मनी रखने वाले नासबी थे। इन नासबियों के सामने नबुव्वत का मसला था, नबुव्वत ही कबूल नहीं की ने। हुसैन इब्ने अली ने इतनी अजीम कुर्बानी दी थी ताकि नबुव्वत और खत्म नबुव्वत की हकीकत का हमेशा हमेशा के लिए इस बात हो जाए, और इसके साथ खुद इमामत का इंस्टीट्यूशन था। जब हुसैन इब्ने अली ने फरमाया इन्ना मिस्ली ला युबायउ मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बयान नहीं हो सकता। मुझ जैसा का मतलब मुझ जैसा मासूम, मुझ जैसा यानी अली, मुझ जैसा यानी हसन, मुझ जैसा यानी हुसैन, मुझ जैसा यानी ज़ैनुल आबिदीन, मुझ जैसा यानी इमाम मोहम्मद बाबू। इमामत के इंस्टीट्यूशन को भी महफूज किया, तो तौहीद नबुव्वत इमामत ये सब इन उसूल की बका और इनका इस्बात हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी का मकसद था। आपने मकसद ये समझ लिया कि सिर्फ आपका रोना हुसैन का मकसद था? इतनी बड़ी कुर्बानी दी है ताकि आप चंद लम्हे बैठ के रो ले, बस दैट्स ऑल। आपकी फिक्रों में किसने सहर कर दिया, किसने जादू कर दिया, कहां से कच हो गई नजर? हुसैन हमारे आपके रोने के मुस्तहिक और मोहताज है। हुसैन की अज़ादारी तो इहतमाम इलाही में कायम है। आप नहीं रोएंगे आसमान रोएगा, आप नहीं रोएंगे दरख्त रोएंगे। ये आंखें मिली हैं इसलिए कि हम रोए, मगर रोना मकसद नहीं वसीला है। रोना वसीला है, मातम वसीला है। अब हमारे पास शुआरा इस तरह के मजलूम कहते हैं कि हम तो जन्नत में भी मातम करेंगे हुसैन। जज्बा की एक इजहार ठीक है, हम कदर करते हैं, मगर सोचिए मैंने कल मिंबर पे इसलिए कहा था हम कयामत तक मातम करेंगे, उस वक्त तक मातम करेंगे जब तक दुश्मनाने हुसैन जहन्नम में न चले जाएं। जन्नत में जाके हुसैन सामने होंगे, हुसैन का कसीदा पढ़ेंगे कि नौहा, हर जगह अपने मुहासिबे की जरूरत है। हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, हम किस चीज़ को हमने अवलियत का दर्जा दिया है, किस चीज़ को हमने सानवियत का दर्जा दिया है। उस वक्त तक परचम अब्बास का लेकर हम मातम करते रहेंगे जब तक के रोज़ आखिरत अल्लाह सुबहानहु व तआला पूरी पूरी सजा दुश्मनाने अहले बैत को न दे दे। और जब सजा मिल जाएगी तो दोहरी खुशी होगी, एक उनको सजा मिलने की खुशी, एक हुसैन को देखने की खुशी। उस वक्त कसीदा पढ़ने का मौका होगा कि नौहा, जिक्र मास معصوم رہے گا. جنت ہماری ذکر معصوم ہے, ذکر معصوم ہی ہماری جنت ہے. مگر ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ کیا ذکر کرنا ہے. ضد نہیں, ہم نوحہ خان ہیں تو نوحہ ہی پڑھیں گے چاہے موقع قصیدے کا ہو. ہی ہنر آتا ہے, ہم قصیدہ خان ہیں تو قصیدہ پڑھیں گے چاہے موقع نوحے کا ہو. یہ موقع شناسی کا بائلی, ہر سخن موقع ہو, ہر نقطہ مقام میں دار. اس وقت جو مسئلہ ہے ہمارا, آپ محسوس کریں, آپ کے جوان, آپ بزرگ خود ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہوں گے, نہ جانے کتنے جیوز, کتنے کرسچنز, کتنے ہندوز, کتنے لاما صاحب دہلی, کتنے بڑی آبادی دنیا میں ہے جو حسین ابن علی سے واقف نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں حضرت علی میں, اندازہ ہے؟ بہت خرچ ہو رہا ہے, اور جو کچھ خرچ ہو رہا ہے کم ہے, اس سے زیادہ خرچ ہونا چاہیے. کتنا وقت خرچ کرتے ہیں آپ حسین کے لیے؟ بظاہر بہت ہے, بہت ہے, بہت ہے, مگر کم ہے. کتنی انرجی, کتنی طاقتیں, کتنا سرمایہ بحیثیت مجموعی فی الجملہ یا بھی جملہ خرچ ہوتا ہے. لوگوں کو حسد ہے, دوسروں کو حسد ہے کہ دیکھو یہ قوم کتنا خرچ کرتی ہے, بچا کرتے ہیں خرچ مگر بے جہد کرتے ہیں, بچا کرتے ہیں. حسین کی راہ میں خرچ کرنا بچا ہے, مگر جہد حسین کی جہد ہونی چاہیے, نہ کہ نواب وادی علی شاہ کی. ہمارے سامنے, ہمارے سامنے تین ہدف ہونا چاہیے. حسین کا غم زندہ رہے, غم کسی ایک رسم کا پابند نہیں ہے. غالب نے کہا تھا نالے کی کوئی لے نہیں ہے, تو نالے سے مراد کیا نالہ تھا, اتنی شیر فہمی ہے. مقصد یہ کہ اظہار غم کسی ایک رسم کی کا پابند نہیں ہوتا, اظہار غم کسی ایک مخصوص رسم کا پابند نہیں. اگر دل میں سچا غم ہے تو زندگی کے ہر عمل میں وہ غم ظاہر ہوگا. معلوم ہے کہ انجمن والے نوحہ پڑھتے ہیں, باہر کھڑے ہوئے خوب قہقہے لگ رہے ہیں. علامہ تعالی جوہری صاحب مسائل پڑھ رہے ہیں, باہر قہقہے لگ رہے ہیں. علامہ عباس کمیلی صاحب مسائل پڑھ رہے ہیں, باہر قہقہے لگ رہے ہیں. جیسے ہی مسائل ختم ہوا, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین, ایک دم سے بدل بدل. یہ غم تھا یا کیا تھا؟ اگر حسین کا غم دل میں ہے تو ممکن کیسے ہے کہ حسین کا مسائل ہو رہا ہو اور آپ باہر قہقہے لگا رہے ہیں؟ ممکن کیسے؟ راہ چلتے کہیں حسین کا نام سن لو تو وہی تمہاری شخصیت پر گریہ تاری ہو جانا چاہیے. چل جائے کہ ایک شخص مسائل پڑھ رہا ہے, اور جتنی دیر مجلس ہوگی مسائل ہوگا, آپ باہر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پان تناول فرما رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک دم سے بسے منتظر ہیں کہ خطیب رکے تو ہم نواز شروع کریں. حسد آ نہیں ہے, محاسبہ نفس کی ضرورت نہیں ہے, محاسبہ نفس کی ضرورت نہیں ہے. خطیب کے لیے بھی یہی ہے. کچھ دیر پہلے تک خطیب ممبر پہ تھا, مسائل پڑھ رہا تھا, خود بھی رو رہا تھا, دوسروں کو بھی رو رہا تھا, اس کے بعد ماتم ہو رہا ہے اور خود جا کر فرسی کے ہنسی مذاق کر رہا ہے. دیتا ہے جس حسین کا دو مسائل پڑھ رہے تھے اسی کا یہ نوجوان کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہو, نوا پڑھ رہے ہیں, ہنسی کا کیا مقام ہے؟ مسکراہٹ آ کیسے سکتی ہے چہرے پر؟ تھوڑی دیر پہلے امیر الغربی مسائل پڑھ رہے تھے, امامہ اتار کے سر و سینہ پی رہے تھے, اترتے ہی ہنسی مذاق شروع ہو گیا. یہ حسین کا غم ہے؟ درست ہے, غم نالے کی کوئی لے نہیں ہے. حسین کا غم سینہ ہستی کا ناسور ہے, پتھر پگھل جاتے ہیں. पत्थर खून के आंसू होते हैं, मट्टी खून हो जाती है आज 1400 बरस के बाद भी, और खून नहीं होता तो प्रोफेशनल खतीबों का दिल, प्रोफेशनल नवाखानों का दिल, ये खून नहीं होता। मैं खुद खतीबों में हूँ इसलिए मैं अपना तस्करा कर रहा हूँ, किसी दूसरे को बुरा मानने की जरूरत नहीं। मैं अपना मुहासिब नफ्स कर रहा हूँ, कितने वक्त, कितने घंटे, कितनी एनर्जी, कितना पैसा खर्च हो रहा है, और हम आसूदा हैं कि हमने हुसैन का हक अदा कर दिया, जबकि आज अभी दुनिया की बड़ी आबादी हुसैन के नाम से वाकिफ है। इसीलिए जरूरत रहबरी की है, वो रहबरी जिसकी निगाह पूरी दुनिया पर हो, वो रहबरी जो वफादार हुसैन का और हुसैन के मकसद का हो, वो रहबर है। दुनिया उस रहबर से आपको काट देती है। जब वो रहबर कोई जिहत अता करता है, कोई बात करता है, आप उस पे दान दान शुरू कर देते हैं। फकीह और मुश्तहिद कोई बात कहता है, आप उस पे दान दान शुरू कर देते हैं। मुहासिबे नफ्स तो कीजिए। आज इतनी बड़ी दुनिया जो हुसैन के नाम से वाकिफ नहीं है, उसे हुसैन के नाम से वाकिफ करना हमारे ऊपर फर्ज है या नहीं? अगर हम ये समझते हैं कि हम वो कौम है कि जो पैदा ही की गई है जिक्र हुसैन के लिए, और हमारे रहते हुए अगर दुनिया की एक बड़ी आबादी हुसैन से नाश्ता है, तो हमारे तो वजूद का जवाब ही खत्म हो गया। डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। सिर्फ इमाम हुसैन का तस्करा हमारे आसाइश और तायुश का वसीला है, हमारे तरफ तो है बात। एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है, एक तायुश का वसीला है हुसैन का तस्करा दुनिया, और इसके साथ अगर यही है तो फिर ये नारा फरेब है, धोखा है कि हमारा वजूद हुसैन के, हमारा वजूद हुसैन के लिए, यानी हम हुसैन के काम आए, हम तो हुसैन से काम ले रहे हैं, हम हुसैन के काम नहीं आ रहे हैं, हम हर तरह से हुसैन को काम में ला रहे हैं और अपने काम और दहन की लज्जत का एहतमाम कर रहे हैं। दुआ का अंदाज छोटी छोटी दुआ, मेरे खुदा की कसम क्या बेहिसी है, छोटी छोटी दुनिया की छोटी छोटी हकीर चीजों के लिए जब दुआ करने वाले हाथ उठा गए थे, परवरदिगार तुझे अली असगर के खून का वास्ता, परवरदिगार तुझे ज़ैनब के सर की चादर का वास्ता, मेरा ये काम कर दे, क्या बेअर्जी है, क्या बेअर्जी है, क्या बेमारिफती है, किस खून का वास्ता दे के क्या मांग रहे हो? ये शुरू है 1400 बरस के बाद इस कौम का। ये शुरू है हुसैन के खून में बाप का वास्ता, परवरदिगार मेरे चप्पल की वाता फरमा दे, नई जूती पहना ले, नऊज़ु बिल्लाह। मानी क्या है दुनिया की चीजें मांगना, क्या मानी रखता है, क्या मानी, क्या मारिफत है हुसैन, नाम है मुबारक हुसैन का वास्ता काफी है। परवरदिगार अपने हुसैन के सदके में हमारी दुनिया आखिरत दोनों संवार दे। ये जुमला गोशे मशीयत के लिए बहुत बड़ा जुमला है। कल्बे मशीयत लरस जाता है नाम है हुसैन सुनकर। इसी है क्या, क्या मैं दोहरा नहीं सकता जो सुनता हूं और तड़पता हूं। छोटी छोटी दुनिया भी, छोटी छोटी दुनियावी चीजें, छोटी छोटी दुनियावी हाजतें, दुनियावी हाजतें, वास्ता चादर जहरा का, चादर हुसैन का, खून असर। क्या तहजीब और सकाफत और कल्चर है आपकी और हमारी, क्या हुसैन को इस्तेमाल, नाम हुसैन इस्तेमाल हो रहा है, जिक्र हुसैन इस्तेमाल हो रहा है, हम हुसैन के काम नहीं आ रहे हैं, हुसैन का सब कुछ अपने काम में।
मैं हकी सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद नारे सलवा।
عید اور رسم کی پابندی ہو رہی ہے. حسین کی معرفت پیدا کر، معرفت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ من زار الحسین علیہ السلام عارفا بحق ہی وجبت لہ الجنہ، جو حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے، مگر زیارت کون سی؟ عارفا بحق، حق حسین کی معرفت کے ساتھ. مجھے کل کسی عزیز نے نقل کیا کہ کوئی صاحب خطابت فرما رہے تھے، نقطہ آفرینی فرما رہے تھے، تو نقطہ آفرینی میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کر دیا، کہیں کسی نے، میں کسی میں نہیں جانتا، کسی نے آپ مومنین میں سے کسی نے کیا کہ صاحب یہ جو حدیث ہے نا کہ جو بھی حسین پر روئے اس پہ جنت واجب ہے، اس حدیث میں تھوڑی کہا گیا ہے کہ وہ شیعہ ہو اور مسلمان، جو بھی روئے اس پہ جنت واجب ہے. کیا اچھا نقطہ ہے، کیا اچھا نقطہ ہے. اگر یہ ہے کہ جو بھی روئے تو رویا تو یزید بھی تھا. روئے تو قاتلان حسین بھی ہیں. جب جناب اصغر نے اپنی زبان پھرائی ہے اپنے خوش خبروں پر، پوری فوج منقلب ہو گئی تھی، تو رو تو دیے نا کیسی بھی حالت میں. فسق پر قائم تھے، فجور پر قائم تھے، کفر پر قائم تھے، رو دیے. تو گویا ہم بھی بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجتہدین پہ لعن کر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، تو گویا جنت واجب ہے ہم پر. یا مثلا دنیا میں جو بھی کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی یہودی ہے، جو حسین پر رو دے اس پہ جنت واجب ہے. یہی تبلیغ کا حسین کا مقصد یہی تھا. حسین بغیر خدا نہیں ہے، حسین بغیر محمد مصطفیٰ نہیں ہے، حسین بغیر شریعت کے نہیں ہے. حسین وہ ہے جس نے شب عاشور جیسی اندوہناک ترین رات میں تلاوت قرآن پاک کی ہے. اور واجبات تو واجبات ہیں، میں کھل کے آج ایک بات کہوں، ایک روایت پائی جاتی ہے جس کو سمجھا نہیں گیا اور غلط طریقے سے کوٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. حسین 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 کا اطمینان نفس، حسین کا کمال. ہم آپ اپنے اطمینان کے لمحوں میں بھی واجبات نہیں ادا کر پاتے، اطمینان کے لمحوں میں ذرا سی معمولی سی کوئی فکر لاحق ہو جاتی ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، سدون دین. اور حسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ قرآن جیسی عظیم مستحب عبادت کو شب عاشور انجام دے رہے ہیں، کچھ معمولی سے مستحبات ہیں جنہیں بظاہر معمولی سمجھتے ہیں، جو عبادات میں نہیں، وہاں مینٹین رکھنا اپنے آپ کو، جسمانی بہارت، یہ ناخون تراشنا، یہ موچھ کے بال تراشنا، یہ داڑھی تراشنا، جسم کو پاک کرنا، یہ مستحب ہے. ہر جمعے کو یہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی جمعے کو کوئی جنگ چھڑ جائے تو آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ مستحب بات نہیں. اللہ دوست دشمن سب گواہ ہیں، روز عاشورہ امام حسین نے ایک خیمہ نصب کرایا تاکہ آداب طہارت بجائے آئے. پانی نہیں تھا مگر ایک خیمہ نصب کرایا تاکہ آداب طہارت بجانا ہے. اس روایت میں جوہر یہ ہے کہ حسین کے اطمینان نفس کو دیکھو، قیامت کا دن ہے اور معمولی معمولی مستحب ادا کر رہا ہے حسین، مستحب واجب نہیں. وہ حسین جو مستحبات پہ اتنا کاربند ہے، واجبات کس طرح ادا کرتا ہے، تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھتا ہے، اس کا غم زندہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ہم شریعت کو زندہ رکھیں، اس کا غم زندہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ہم دین کو زندہ رکھیں، اس کا غم زندہ رکھنے کے معنی ہے کہ ہم وہ معاشرہ وجود میں لائیں جو حسین کا پسندیدہ معاشرہ ہے. اور حسین کا پسندیدہ معاشرہ کون ہے؟ روز عاشورہ امام حسین نے جب اپنے اصحاب سے خطاب کیا ہے تو فرمایا یا امت القرآن، امام کا یا امت القرآن، حسین کا پسندیدہ معاشرہ امت قرآن ہے. گفتگو کرتا رہوں گا تو میں خاموش نہیں ہوں گا. دل کے ناسور نچوڑنا آسان نہیں ہوگا. مجھے معلوم ہے میری گفتگو پہ تنقیدیں ہوں گی, ہوا کریں. میں جو بات حق اور سچ سمجھتا ہوں گزارش کر رہا ہوں. یہ مٹھی بھر لوگ جو یہاں موجود ہیں اگر یہی عزم کر لیں تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے انقلاب بڑی چھوٹی جگہوں سے شروع ہوتے ہیں. چند لوگ مل کر انقلاب برپا کر دیتے ہیں. آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج عالم میں کوئی ایسا باقی نہ رہ جائے جو حسین سے آشنا نہ ہو. اور یہ کام بے جہد نہیں ہوگا, ایک رہبری میں ہوگا, علماء کی پیروی میں ہوگا, پوچھ پوچھ کر قدم اٹھانے سے ہوگا, سرکشی سے نہیں ہوگا, بندگی سے ہوگا, حسین کو سامنے رکھ کر ہوگا, اپنے نفس کو نہیں. آقا حسین سے پوچھے, آقا آپ کی مرضی کیا ہے؟ آقا آپ کی مرضی کیا ہے؟
احادیث کے مجموعہ
میں, روایات میں, قرآن مجید کی آیات میں حسین کی تمام آرزویں مندرج اور موجود ہیں. ہم سب پابند ہوں. اس وقت بحمد اللہ ہمارے پاس ایک رہبر موجود ہے, آیت اللہ العظمیٰ خامنہ‌ای. کس قدر بے شعور ہیں وہ لوگ یا بے ادب ہیں وہ لوگ جو مثلاً خامنہ‌ای صاحب پہ تنقید کرتے ہیں اور رقیق الفاظ میں تنقید کرتے ہیں. سید علی حسینی, نام علی ہے, نسب حسینی, زندگی وقف کر رکھی ہے اس شخص نے دین کی خدمت کے لیے. آج پورے کورے عرض پر اگر کہیں کوئی چہرہ نظر آتا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے, جسے حقیقت میں آیت اللہ کہہ سکتے ہیں, آج اگر پوری دنیا پہ اسلام کی حیبت ہے عملاً طاری, تو خانے صاحب کے دم سے وہ رہبری فرما رہے ہیں, دل سوزی کے ساتھ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں ایسی عزاداری کرو, ایسے آگے بڑھو, ایسے پڑھو. آپ بسے جائیں کہ نہیں, خامنے ہی کون ہوتے؟ ہم تو نواب واجد علی شاہ کے مقلد ہیں. بار بار میں نواب واجد علی شاہ کا نام لے رہا ہوں, یوں ہی ایک محاورتا در سبیل مثال, پروردگار ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کر. واجد علی شاہ بہت دیندار, دل سوز, با کردار حکمران تھے. ان کی شخصیت کو اہل مغرب نے مسخ کر کے پیش کیا ہے. انہوں نے اپنے دور میں جو کچھ کیا خدمت دین اور خدمت عزا کے سلسلے میں کام, وہ قابل قدر ہے, قابل قبول ہے, بلکہ مقبول ہے عند اللہ. مگر آج ہمیں علماء کی رہبری, آپ کو معلوم ہے یہ نوابین اوّل, اس دور میں انہوں نے جو کام کیا تھا علماء کی رہبری حاصل کرتے تھے. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. میں ایک مثال دوں. عمرا کا انداز ہوتا ہے رسم ایجاد کرتے, بڑا عظیم واقعہ ہے, اسے یاد رکھیے گا. نواب امجد علی شاہ, انہوں نے کہا کہ حضرت علی کا تابوت اٹھے گا اور میں خود شریک ہوں گا, اور تاکہ حق ادا ہو جائے یہ محسوس. حق ادا ہو جائے اس لیے انہوں نے کہا کہ تابوت کے آگے کھڑے ہو کے نماز جنازہ دیا جا سکتا ہے. اب ایک نئی رسم قائم ہو جاتی نہیں, خالی تابوت رکھا ہے سامنے, پوری دنیا کھڑے ہو کے نماز. بند کر دو لکڑی,
محمد
ہیں کہ ہم جتنا زیادہ قربت محسوس کر سکیں امام سے اتنی زیادہ قربت محسوس کریں، حق ادا کریں. لیکن ظاہر فقیہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، شریعت کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہے. شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی امام میں امیر المومنین کے تابوت پر، پیغام بھی بھیج دیا جناب سلطان العلماء سے محمد ابن سرکار غفرحمہ کو. ظاہر نزاکت ہیں، وہ مرجع تبلیغ اور یہ بادشاہ وقت، ان کا حکم بھی ریجیکٹ یوں نہیں ہو سکتا. وہ تشریف لائے سلطان العلماء، آئے، تابوت رکھا گیا، پلٹ کے انہوں نے کہا کہ سلطان باب آپ کو معلوم ہے معصوم کی نماز بھی معصوم ہی پڑھا سکتا، میں تو غیر معصوم ہوں. اور مجتہد نے یہ بات نہیں کہی ہوتی، کوئی معمولی درجے کا مولوی ہوتا جو روب شاہی سے دب جاتا، تو آج تک ہر جگہ تابوتوں کے آگے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو. سمجھ رہے آپ؟ تاریخ، یہ تاریخ، یہ ایک عالم فقیہ کی بصیرت ہے. جب عالم منع کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا علم اور تقویٰ ہوتا ہے، مولا کی حرمت ہوتی ہے، مولا کی حرمت ہوتی ہے. اس لیے عالم پہ اپنی رائے مسلط نہ کریں، عالم سے پوچھ کے قدم اٹھائیں، بتائیے یہ مناسب ہے، کرنا مناسب ہوگا. امام حسین راضی ہیں اس سے؟ رسول اللہ راضی ہیں اس سے؟ بس اور گفتگو ہو گئی. پروردگار آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے فقہا علماء کی قدر کریں، ہم اپنے عمل کی بنیاد علم پر رکھیں، ہم امام حسین کو سامنے رکھیں نہ کہ اپنے رسم و رواج کو. ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ امام کا غم زندہ رکھنا ہے، امام کی ذات پاک کا تعارف پوری دنیا میں کرانا ہے، اور امام کے ہدف اور مقصد کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. اگر ہم آج عالم میں یہ خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر سکے تو یقیناً شفاعت حسین کے مستحق ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی کربلا اور امام حسین سے وابستہ تاریخ تحریف کا شکار ہے. مقام امام محسن امام سے متصادم ہے. یہ سوال ایک جہت سے درست ہے اور ایک جہت سے نادرست ہے. ایک جہت سے، جس جہت سے نادرست ہے وہ جہت زیادہ بڑی ہے. یعنی حسین علیہ السلام کی تاریخ بحمد اللہ بالجملہ تحریف کا شکار نہیں. بہت چاہا یزیدیوں نے، امویوں نے، اور آج تک چاہتے ہیں بعض محمود احمد عباسی جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں یا ابھی اس شخص کی تقریر سے پنڈی کا واقعہ ہوا ہے، ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن پورا عالم اسلام انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں. حسین علیہ السلام کے اقدام کو نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ حسین نے حاکم وقت سے بغاوت کی تھی یا خروج کیا تھا اور یزید خلیفہ وقت تھا اور حسین کی اجتہادی غلطی تھی، حسین کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا اور حسین نے مشورہ دینے والوں کا کہنا نہیں مانا، یہ تاریخ مسخ کرنے کی سب سے بڑی کوشش حسین سے جاری کی گئی تھی جو آج تک جاری ہے، لیکن تاریخ سے ریجیکٹ کر چکی ہے. اور حسین آفتاب کی طرح روشن اور تابدار، چاہے سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، بہاوی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلی اسلام کا اقدام برحق تھا، یزید باطل تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے دین بچا. یہ ہے خلاصہ تاریخ حسین جو ہر طرح کی تحریف سے بالاتر ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس میں تحریف ہو سکے. اب رہے جزئیات، جزئیات پہ بحث ہے، کسی کی بھی تاریخ کی جزئیات میں پڑ جائیے گا تو وہاں آپ کو ایک سے زیادہ رائے ملیں گی. قرآنی حقائق، جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل اور فرعون کا واقعہ، کیا ہر بات جو آپ کی تفسیر یا تاریخ کی کتابوں میں قطعی ہے، حقیقی ہے؟ ہر بات میں جناب موسیٰ کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ جناب موسیٰ نے دریائے نیل کراس کیا تو کس طرح کراس کیا؟ بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو کس پوائنٹ سے چلے، کس پوائنٹ پہ پہنچے؟ من و سلوا کی حقیقت کیا ہے؟ واقعی آسمان سے نازل ہوتی تھی چیز یا کچھ اور چیز تھی؟ ہر چیز میں اختلاف ہے. جزئیات تاریخ جناب موسیٰ کی ہر چیز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ موجود ہے. جناب نذیر نکرا 28 سال کی تھی، پیغمبر 25 سال. رسول اللہ کی چار بیٹیاں تھیں یا ایک بیٹی تھی؟ اختلافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پہ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ اختلافی ہے. جناب امام احمد ابن حنبل مسند میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں شب ہجرت اور علی لیٹ گئے چادر اوڑھ کر تو حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے جھانک کے دیکھا تو حضرت ابوبکر یہ سمجھے کہ پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں سو رہے ہیں. تو اگر جناب ابوبکر ساتھ میں گئے تھے تو آ کے انہوں نے دیکھا کیسے؟ یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں. اتنی بڑی چیز جسے ارسال مسلمات سمجھ لیا گیا ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ کی حقیقت ناقابل انکار ہے، وہ ڈسپیوٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حجرے میں وفات پائی، کس حجرے میں دفن ہوئے، آیا وہ حجرہ حجرہ فاطمہ زہرا تھا یا حجرہ کسی اور بیوی کا تھا؟ اختلافی ہے. جزئیات تاریخ میں اتنا عظیم کہ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 28 صفر کو ہوئی یا 2 ربیع الاول کو ہوئی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی؟ رسول کی وفات، رسول کی وفات. یہ نہیں کہ سنی شیعہ اختلاف ہے، وہ شیعوں میں اختلاف ہے. علامہ کلینی صاحب کافی نے کافی میں لکھا ہے 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی. علامہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب قبلہ نے لکھا ہے 2 ربیع الاول کو وفات ہوئی. باقی علماء کہتے ہیں 28 صفر کو وفات ہوئی. شیعہ علماء میں ہوتا جزئیات تاریخ میں اختلاف ہے ہر ایک کی، کلیت میں اختلاف نہیں ہے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، حقیقت کا آفتاب پوری تابناکی کے ساتھ روشن ہے اور اس پر کوئی کہنے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، اسی طرح حسین کی اصل تاریخ محفوظ ہے، جزئیات تاریخ میں اختلاف ہے. اسے حسین کی عظمت پر یا ان کے غم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اتنے بڑے درد سر کی بات نہیں. گھروں سے روایت پڑھی جاتی ہے اور صحیح پڑھی جاتی ہے، حج سے زیارت حسین افضل ہے، مگر حج واجب ہے، زیارت حسین مستحب ہے. کیا مشکل ہے؟ واجب ادا نہ کرو گے تو گناہگار ہو گے، عذاب بھی ہو سکتا ہے. حج اگر کوئی کسی پہ حج واجب ہو گیا اور وہ حج میں نہ جائے، زیارت حسین کا ثواب حج سے زیادہ ہے. ایک زیارت حسین کا ثواب 70 حج بلکہ 90 حج بلکہ 100 حج بلکہ 120 حج کے برابر ہے. جو کیا پیچیدگی، کیا مشکل ہے؟ سامنے کی مثال ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام دینا واجب ہے. سلام کرنا، السلام علیکم کہنا، انیشیٹ کرنا، خود سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. امام حسینی سے سلام میں سبعون حسنات، سلام کے لیے 70 حسنات ہیں. تسع وستون للبالغ، 69 اس کے لیے کہ جو بالغ ہے، جو شروع کرے سلام کرے. واحد للرات، رد کرنے والے کا ایک ثواب ہے. 70 میں 1:69 69 مستحب کا ثواب، 1 واجب کا ثواب. حج واجب ہے، اس کا ثواب کم ہے. زیارت حسین مستحب ہے، اس کا ثواب ہے. مگر حج نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، کفر کا موجب بھی ہو سکتا ہے. باقی سوالات مجھے دے دیجیے گا جواب.